আলহামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া نستাইনুহু ওয়া نستাগফিরুহু ওয়া নুমিনু বিহি ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যাতি আমালিনা মান ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লা লাহু ওয়া মান ইউযলিলহু ফালা হাদিয়া লাহু ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا وعليك توكلنا امين يا رب العالمين محترم حضرات آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے قرآن حکیم میں پاکستان کا ذکر میں نے سورہ نحل کی آیات 112 اور 113 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان میں اصلاً تو ذکر ہے ایک خاص بستی کا اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد شہر مکہ ہے لیکن جیسے کہ اس سے پہلے بھی کئی بار عرض کیا گیا کہ قرآن مجید کی آیات بعض اوقات کسی خاص پس منظر میں کسی خاص شان نزول کے تحت نازل ہوئیں اور ہمیں اصلاً پہلے اسی حوال و ظروف میں قرآن مجید کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اصل آیتیں کن حالات میں کس پس منظر میں نازل ہوئیں اسی سے آیات کا صحیح فہم حاصل ہوتا ہے لیکن اس کے بعد چونکہ قرآن مجید قیامت تک کے لیے ہدایت ہے آپ کو بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ بعض آیات کا اطلاق مستقبل کے حالات کے حوالے سے بھی ہو بہو ہوتا ہے بالکل یہی معاملہ آپ کو ان دو آیات میں بھی نظر آئے گا کہ جو ابتدا سے نازل ہوئی تھی شہر مکہ کے لیے لیکن ایک ایسی عمومی ہدایت دی گئی ہے کہ جس کا اطلاق بعد میں بھی مختلف ادوار میں جب ایسے حالات پیدا ہوں گے جو مکہ میں تھے تو ان آیات کا اطلاق واقع ہوگا ارشاد باری تعالیٰ ہے وضرب اللہ مثلا قرية مثال بیان فرمائی اللہ نے ایک بستی کی کانت آمنة مطمئنة وہ بستی پوری طرح سے امن میں تھی اور اطمینان میں تھی کوئی خوف نہیں کوئی مشکلات نہیں کوئی مسائل نہیں پوری طرح سے امن بھی تھا اطمینان بھی تھا یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان اور اس بستی کے لیے رزق آتا تھا بڑی فراغت کے ساتھ بڑی کثرت کے ساتھ ہر طرف سے فکفرت بانعم اللہ لیکن اس بستی نے مراد ہے کہ بستی والوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کی ناقدری کی کفران نعمت کیا اللہ نے بطور سزا پھر اس بستی کے ساتھ کیا کیا فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ تو اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو مزہ چکھایا بھوک اور خوف کے لباس میں دو عذاب بستی پر مسلط کر دیے ایک بھوک کا عذاب اور ایک خوف کا عذاب بما کانوا یصنعون اس کاریگری کی وجہ سے جو وہ کر رہے تھے ان حرکتوں کی وجہ سے جو وہ کر رہے تھے وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ اور ان کے پاس آئے تھے رسول انہی میں سے اشارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے انہی میں سے مکے والوں کی طرف رسول آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، فکذبوا تو انہوں نے ان رسول کو جھٹلا دیا، فاخذهم العذاب تو پھر انہیں آپ پکڑا عذاب میں، وہم ظالمون جبکہ وہ ظالم تھے۔ مکہ شہر، اللہ تبارک و تعالی نے اس شہر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے بڑا کرم کیا، انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کی تھی کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے اللہ، میں نے اپنی اولاد کی ایک شاخ یعنی اسماعیل اور بنی اسماعیل کو تیرے محترم گھر کے پاس بسایا تاکہ وہ وہاں پر نماز قائم کرے، اے اللہ لوگوں کے دل ان کی طرف پائل کر، لوگوں کو ان سے محبت ہو اور لوگ بڑے ذوق و شوق کے ساتھ اس شہر کی طرف جوگ در جوگ آتے رہے اور انہیں رزق عطا فرما پھلوں میں سے تاکہ یہ تیرا شکر کرے۔ تو حالانکہ مکہ کی سرزمین ابراہیم علیہ السلام ہی کی الفاظ میں وادن غیر ذی زرع ہے، ایک ایسی سرزمین ہے جو بالکل بنجر ہے، یہاں پر پہاڑ ہے، پتھریلی زمین ہے اور کوئی وہاں پر سبزہ کوئی زراعت وہ ہے نہیں، لیکن اس کے باوجود ہر طرح کی نعمتیں اور ان کی فراوانی شہر مکہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے بعد جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالی نے خود فرمایا کہ ہم نے شہر مکہ کو اعزاز دیا کہ یجبا الیہ ثمرات کل شیء، ہر طرح کے ثمرات، ہر طرح کے پھل، ہر طرح کے میوے اس شہر کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ جو بھی آج بھی وہاں پر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ حالانکہ بہت بڑی تعداد میں عمرہ کرنے والے یا حج کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں، لیکن کوئی رزق کی، کوئی خوراک کی کمی وہاں پر واقع نہیں ہوتی، اور بہترین معیار کی چیزیں اللہ نے وہاں پہ دستیاب کر رکھی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ایک بستی کی مثال ہے کہ جس بستی میں ہر طرح کا امن و امان تھا، ہر طرح سے انہیں اطمینان حاصل تھا، کوئی خطرہ نہیں تھا، نہ بھوک کا خطرہ تھا، رزق کی فراوانی، نہ کوئی جنگ و جدال کا خطرہ تھا۔ اللہ نے مکے کے گرد ایک حدود حرم قائم کر دی جن میں لڑائی جھگڑا ہر طرح کا منع، اور اس بستی والوں کا رزق آتا تھا ہر طرف سے بڑی کثرت کے ساتھ۔ ان بستی والوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کی۔ وہ نعمت کیا تھی؟ سب سے بڑی نعمت ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں سے آئے، ان کے سامنے 40 برس کی زندگی بسر کی، خود گواہی دیتے کہ اصادق ہیں، سچے انسان ہیں، الامین ہیں، امانت دار، اپنی امانت ان کے پاس رکھواتے، اپنے جھگڑوں کے فیصلے ان سے کرواتے، لیکن جب انہوں نے ہی رسالت کا دعویٰ کیا تو اس کا انکار کر دیا، نہ قدری کی اللہ کے رسول کی، نہ قدری کی قرآن جیسی نعمت کی، نہ قدری کی اسلام جیسے دین کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر سزا دی، سزا یہ دی کہ اللہ نے بھوک اور خوف کا لباس ان پر مسلط کر دیا۔ تفصیل اس کی آتی ہے سورۃ دخان میں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسا گرد و غبار کا بادل ان کے اوپر بھیج دیا کہ ہر وقت وہ گرد و غبار فضا میں چھایا رہا، دخان، پوری سورت کا نام ہے دخان، جس کی وجہ سے ایک عجیب خوف اور ڈر کی کیفیت، اور پھر خشکسالی واقع ہو گئی، بارشیں نہیں ہوئی بڑے وسیع علاقے میں، جس کی وجہ سے رزق کی کمی بھی ہو گئی۔ تو اللہ تعالی نے دو ان کو سزائیں دی، ایک قحط کا عذاب، بھوک، غذاؤں کی قلت، اور دوسرا یہ ہے کہ خوف، ہر وقت فضا میں ایک عجیب کیفیت ہے، ایسا گرد و غبار چھایا ہوا ہے، دھواں چھایا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس آ کر دعاؤں کی درخواست کر، رب نفس بننا لذاب اتنا مومنون، کیا نبی اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہم سے اس عذاب کو دور کر دے، اگر عذاب دور ہو گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ لیکن اللہ نے فرمایا انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، ہم ان قریب تم سے اس عذاب کو دور کر دیں گے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ تم دوبارہ وہی کچھ کرو گے، تم صرف وقتی طور پر تم اس وقت آ کر درخواستیں کر رہے ہو, التجائیں کر رہے ہو کہ مشکل دور ہو جائے, لیکن اندر سے تمہارے اندر ابھی تک وہ شرک, اللہ کی نافرمانی, وہ رچی بسی ہوئی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے سزا دی اور خوف اور بھوک اس کا عذاب مسلط ہو گیا. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ خاص طور پر یہ آیت اکثر مفسرین کے نزدیک شہر مکہ والوں سے متعلق ہے, لیکن اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک ضابطہ دے دیا, اصول دے دیا کہ اگر کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کرے, ناشکری کرے, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دو سزائیں دیتا ہے, ایک بھوک کا عذاب اور ایک خوف کا عذاب. تو اب جہاں پر بھی یہ صورتحال پیدا ہوگی کہ کسی قوم کے اوپر اللہ کی نعمتوں کی رحمتوں کی فراوانی ہو اور وہ قوم ناشکری کرے, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دو عذاب اس کے اوپر مسلط کر دے. آپ کو محسوس ہوگا کہ اس وقت ہم پر یہ دونوں عذاب مسلط ہیں, بھوک کا عذاب بھی مسلط ہے اور خوف کا عذاب بھی مسلط, اس لیے کہ جرم ہمارا بھی یہی ہے. اور وہ جرم کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری. جو لوگ بھی تحریک پاکستان کے حالات اور واقعات سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ پاکستان کا قیام یہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا نظر ہے, ورنہ جو بھی زمینی اسباب تھے ان میں پاکستان کا قیام ممکن ہی نہیں. یہاں تک کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو بھی اس کا یقین نہیں تھا کہ پاکستان بنے. جو لوگ بھی تحریک پاکستان کے اس وقت کے حالات سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ حکومت برطانیہ نے ایک کیبنٹ مشن یہاں بھیجا تھا تاکہ وہ بڑے صغیر کے مستقبل کے حوالے سے اپنا کو منصوبہ پیش کرے. کیبنٹ مشن نے منصوبہ پیش کیا تھا 47 میں کہ ہندوستان 10 سال تک یہ متحدہ رہے گا, کوئی اس کی تقسیم نہیں ہوگی, البتہ اس کے 3 زون کر دیے جائیں گے. ایک کوئی زون جو اس وقت ہمارا پاکستان ہے مغربی پاکستان, ایک بھارت اور ایک اس طرف مشرقی پاکستان. 10 سال بعد اگر یہ زون چاہیں گے تو 10 سال تک ان میں کانفیڈریشن رہے گی, اور 10 سال تک اگر 10 سال بعد اگر یہ چاہیں گے تو جو زون آزاد ہونا چاہے آزاد ہو جائے, الگ ہو جائے. تو قائد اعظم نے اس کیبنٹ مشن کو تسلیم کر لیا تھا. گویا 1947 میں 10 سال تک پاکستان کی آزادی کا معاملہ موخر ہو گیا تھا. لیکن اس وقت ایک بڑا احمقانہ بیان دے دیا کانگریس کے صدر نہرو نے. اس نے کہا کہ دیکھ لیں گے کہ 10 سال کے بعد کون آزاد ہوتا. جب اس نے یہ بات کی تو قائد اعظم نے الفاظ کو پکڑ لیا کہ ان کی نیت صاف نہیں ہے, یہ مخلص نہیں ہے. اور حالانکہ اگر اس میں ذرا کوئی سیاسی سوجھ بوجھ ہوتی تو ایسا بیان بنا دیتا, اور جو سیاستدان ہوتے ہیں وہ تو اکثر و بیشتر بہت سارے معاملات کو راز کے طور پر رکھتے ہیں. اور کہا بعد میں مولانا ابو الکلام آزاد نے کہ بہت بڑی غلطی کی نہرو نے یہ بیان دے کر, ورنہ یہ پاکستان نہ بنتا. لیکن بہرحال جب وہ بیان اس نے دیا تو قائد اعظم پیچھے ہٹ گئے کہ اس کی نیت صاف نہیں ہے. لہذا سمجھیے کہ ایک وہ پاکستان کے جس کا معاملہ 10 سال موخر ہو رہا تھا, ایک نہرو کی حماقت اور بیوقوفی کی وجہ سے اللہ نے کیا کہ وہ پہلے ہو گیا. پھر پاکستان بننے کے حوالے سے کوئی بھی حالات سازگار نہیں تھے. کانگریس واقعتاً ایک منظم جماعت تھی اور اس کی بڑی تنظیم گلی کوچوں کی حد تک تھی, جبکہ مسلم لیگ یہ وڈیروں کی جاگیرداروں کی جماعت تھی, کوئی اس میں جماعت سازی کوئی تنظیم اس میں نہیں. جو مسلم لیگ کے لیڈر تھے ان کا عوامی انداز تھا ہی نہیں کہ جو لوگوں کو موٹیویٹ کر سکے. ان کو اردو تک بولنی نہیں آتی تھی قائد اعظم, لیکن اس کے باوجود لوگ دیوان آباد ان کو دیدار کے لیے جمع ہوتے تھے, ان کے جلوس میں آتے تھے. یہ خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے, ورنہ شاید ہی کوئی ایسا لیڈر ہو کہ جو اس قوم کی زبان سے اتنا نہ بول سکے اور لوگ اس کے پیچھے دیوانے ہو جائے. اسی طریقے پر جو پورا پریس ہے وہ ہندوؤں کی دولت کی وجہ سے ان کے ساتھ تھا, لہذا پریس پورے کا پورا کانگریس کو سپورٹ کر رہا تھا, مسلم لیگ کی کردار کشی کر رہا تھا. برطانیہ میں لیبر گورنمنٹ تھی جو کہ شدید دشمن تھی مسلمانوں کی. یہاں پر جو وائسرائے تھا لارڈ ماؤنٹ بیٹن, اس کے بڑے قریبی تعلقات تھے نہرو خاندان سے، نہرو فیملی سے، اور اس نے کئی اعتبارات سے ہندوستان کو سپورٹ بھی کیا. گرداسپور ان کے حوالے ریڈ کلف کے ذریعے سے کر دیا گیا، بہت بڑا ہمارے ساتھ ظلم ہوا. لیکن ان سارے حالات میں پاکستان بنا، تو یہ پاکستان بلا شبہ اللہ نے عطا کیا، اللہ نے ہمارے لیے شب قدر میں نازل کیا. جیسے قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے لوہا نازل کیا، ہم نے لباس نازل کیا، تو یہ پاکستان شب قدر میں اللہ نے نازل کیا، شب قدر میں اللہ نے عطا کیا. تو سب سے بڑی نعمت ہمارے لیے ایک آزاد خطے کا ملنا، نمبر دو پھر اس آزاد خطے میں جو ہمیں ترقی کے مواقع ملے وہ متحدہ ہندوستان میں ہرگز نہ ملتے. یہاں پر جو تعلیمی اعتبار سے لوگوں نے ترقی کی ہے، یہاں پر جو تجارت کے اعتبار سے لوگوں نے ترقی کی، یہاں پر جو مناسب کے اعتبار سے لوگوں کو ترقی ملی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خاص اس خطے کے لوگوں پر کرم تھا. مزید یہ کہ اس خطے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نعمت رکھی، معدنیات کے حوالے سے بھی اور زراعت کے حوالے سے بھی اور افرادی قوت باصلاحیت قوت کے حوالے سے بھی ہر طرح کا ٹیلنٹ اس خطے کے اندر موجود، نعمت ہی نعمت. اور اصل نعمت قرآن پاک اس کو کہتا ہے، وہ قرآن پاک کہتا ہے دین اسلام، الیوم اکملت لکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا، اور تمہیں تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا. ایک عادلانہ نظام، ایک عادلانہ ضابطہ. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اسلام کی بنیاد پر یہ ملک وجود میں آیا. اور میں نے آپ کو پچھلی بار جملہ سنایا تھا لندن ٹائمز کے ایڈیٹر کا کہ 47 میں اس نے یہ لکھا تھا کہ آج دو ملک دنیا کے نقشے پر وجود میں آئے ہیں، ان میں سے ایک ملک پاکستان ہے، دوسرا بھارت ہے. پاکستان کا مستقبل انتہائی روشن ہے، اس لیے روشن ہے کہ پاکستانیوں کے پاس آپس میں متحد ہونے کے لیے ایک نظریہ، ایک بنیاد موجود ہے. اور وہ بنیاد کیا ہے؟ اللہ کی بہت بڑی نعمت اسلام. اسلام کی بنیاد پر یہ اکٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ملک بنایا ہے، اور اسلام کی بنیاد پر یہ مزید مستحکم ہوں گے. ہندوستان کے مزید ٹکڑے ہونے کا خطرہ اس لیے کہ وہاں پر مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، مختلف تصورات کے لوگ ہیں، ان میں کوئی آپس میں بانڈنگ فورس اور جوڑنے والی کوئی کیا ہے نہیں. لیکن 40 سال بعد اسی اخبار کا ایڈیٹر لکھتا ہے کہ آج صورتحال مختلف ہے، پاکستان کے دو ٹکڑے ہو چکے ہیں، اور بقیہ پاکستان کی شدید عدم استحکام کا شکار ہے، اور بھارت اس کے مقابلے میں بہت بڑی قوت بن چکا ہے. کیوں پاکستان عدم استحکام کا شکار ہوا؟ اس لیے کہ جو سبسٹنس جوڑنے والا تھا سندھی کو اور پنجابی کو، پنجابی کو اور بلوچی کو، بنگالی کو اور اردو بولنے والے کو، وہ سبسٹنس ان اینٹوں کو جوڑنے والا اسلام تھا. ہم نے اسلام کی ناقدری کی، ہم نے اسلام سے بے وفائی کی، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر دو عذاب مسلط کر رکھے ہیں. اس آیت کی روشنی میں بھوک کا عذاب ہے، خوف کا عذاب ہے. پاکستان کے ساتھ میں نے عرض کیا کہ ہم نے اسلام کے ساتھ ہم نے اقدام پر بے وفائی کی. انفرادی اعتبار سے رفتہ رفتہ ہمارے گھروں سے اسلام رخصت ہو گیا، پردہ ختم ہو گیا، حلال و حرام کی تمیز ختم ہو گئی، ٹیلی ویژن کے ذریعے سے بےحودگی بے حیائی ہر گھر میں داخل ہو گئی، اور اس کو ہم نے ایک نیسسری ایول کا نام دے رکھا ہے کہ اس کے بغیر تو گزارا ہو نہیں سکتا، یہ تو زندگی کا لازمی حصہ. اور اجتماعی طور پر ہم نے پاکستان کا پہلا وزیر قانون بنایا ہندو کو، جوگندر ناتھ منڈل کو، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم نے 2 سال لگا دیے دستور میں قرارداد مقاصد داخل کرنے میں. اس قرارداد میں ہے کیا؟ اس میں یہ ہے کہ اس ملک میں کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگی. لیکن پورے 2.5 سال کے بعد وہ قرارداد دستور میں شامل ہوئی. شامل ہوئی تو اس میں بھی دھوکہ یہ کیا گیا کہ اس کو دستور کی عملی کلاسز میں نہیں رکھا گیا، عملی دفعات میں نہیں رکھا، اس کو رکھا ہم نے پرنسپل کلاس کے طور پر تاکہ اس پہ عمل نہ ہو. اور 1956 کا دستور بنا کہ جس میں وعدہ کیا گیا کہ اس ملک میں تمام قانون سازی قرآن سنت کے مطابق کر دی جائے گی، ایک ڈکٹیٹر نے آ کر 2 سال بعد اس دستور کو گردن قرار دے دیا. اس نے اپنا دستور نافذ کیا 1962 میں, اور اس میں وہ پاکستان کے نام میں سے اسلام نکالنے کے در پہ تھا. اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں, خالی جمہوریہ پاکستان. قدرت اللہ شاہ صاحب نے لکھا ہے شاہ نامے میں کہ انہوں نے بڑا شدید احتجاج کیا, جس کی وجہ سے پھر وہ اس حرکت سے باز رہا. لیکن ایک قانون جو انگریز کے دور میں بھی اسلام کے مطابق تھا, ہندوستان میں آج بھی وہ اسلامی قانون نافذ ہے, وہ ہے مسلمانوں کا پرسنل لاء, شادی بیاہ کے حوالے سے مسلمانوں کا قانون. 1962 میں ایوب خان نے وہ بھی ختم کر دیا. پھر اس کے بعد ضیاء الحق صاحب نے دستور میں قرارداد مقاصد کو عملی کلاس کی حیثیت دی, دفعہ 2 الف کے طور پر لے آئے دستور میں, لیکن یہ طے نہیں کیا کہ یہ دفعہ پورے دستور کے اوپر ڈومینیٹ کرے گی, حاوی ہوگی, کوئی اگر دفعہ اس سے ٹکرائے گی تو وہ دفعہ غلط ہو جائے گی. لہذا دستور کی عملی کلاس میں آنے کے باوجود اس کلاس کی کوئی حیثیت نہیں. ابھی بھی ملک میں بہت سارے قوانین قرآن سنت کے خلاف ہیں, لیکن قرارداد مقاصد کے مطابق آپ ان کے اوپر عمل نہیں کرا سکتے. دستور کی دفعہ 45 ہے کہ اگر کسی قاتل پر قتل کا جرم ثابت ہو جائے تو صدر صاحب کو اختیار ہے کہ اس کی سزا معاف کر سکتے ہیں. قرآن مجید کی واضح نص کے خلاف ورزی ہے. قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل میں کہتا ہے فقط جعلنا لولی ہی سلطان, قاتل کی قسمت کا فیصلہ اللہ نے دے دیا ہے مقتول کے وارث کو, چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو حکومت سے کہے کہ معاف نہیں کر رہا اور جان کا بدلہ جان دے دی جائے. لیکن ہماری دفعہ 45 کہتی ہے کہ نہیں, صدر صاحب کو اختیار ہے, معاف کر سکتے. کئی دفعہ معاف کیا بھی ہے صدر صاحب نے. سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی کہ ایک طرف دستور کی دفعہ 2 الف ہے, وہ کہتی ہے کہ اس ملک میں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگا. دوسری طرف یہ دفعہ 45 ہے, یہ قرآن مجید کی واضح حکم کی خلاف ورزی ہے, یہ تو تضاد ہے دستور میں, لہذا اس دفعہ 45 کو سپریم کورٹ کا عدم قرار دے. لیکن جج صاحب نے فیصلہ یہ دیا کہ نہیں, وہ بھی ایک دفعہ ہے, یہ بھی ایک دفعہ, دونوں کی حیثیت برابر کی ہے, کوئی دفعہ کسی دوسری دفعہ کے اوپر غالب نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, جس کی وجہ سے ضیاء الحق کا وہ اقدام بھی وہ بے معنی رہا. سود کے حوالے سے 1969 سے محنت شروع ہوئی تاکہ اس ملک کی معیشت کو سود سے پاک کر دیا جائے, لیکن 24 جون 2002 کو مشرف نے انتہائی دھاندلی والے طریقے سے سپریم کورٹ کے بہت سارے قوانین کی بھی دجیاں بکھیرتے ہوئے اس ساری محنت کو زیرو کر دیا. حدود آرڈیننس ضیاء الحق صاحب نے پاس کیا, گو کہ اس پر عمل ہوا ہی نہیں, لیکن اس کو بھی مشرف صاحب نے 2006 میں ختم کر دیا. تو یہ ہم نے اسلام کے ساتھ اس ملک میں کیا, جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 2 عذاب دے رکھے, فَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ, ایک عذاب دیا ہے بھوک کا, ایک عذاب دیا ہے خوف کا. بھوک کا معاملہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں آج ہر شخص بھوک کے عذاب میں مبتلا ہے, جو بیچارہ غریب طبقہ ہے, متوسط طبقہ ہے, مہنگائی کی وجہ سے اس کے لیے جینا دوبر سے دوبر ہوتا چلا جا رہا ہے. حکمران عیاشیاں کر رہے ہیں اور اپنے غیر ترقیاتی اخراجات کے فنڈز خوب سے خوب بڑھا رہے ہیں, اور عوام خود کشی پر مجبور ہے, گردے بیچنے پر مجبور ہے, خون بیچنے پر مجبور ہے. یہاں تک کہ اس ملک میں وہ بھی ہوا کہ لوگ اپنے بچے سڑکوں پر لے آئے کہ ان کو خرید لے. تو یہ معاملہ ہو رہا ہے. اور دوسری طرف جو ہمارا حکمران طبقہ وہ بھی بھوکا ہے, اس کا پیٹ نہیں بھر رہا, اتنی لوٹ پار کر چکا ہے, اتنی لوٹ پار کر چکا ہے کہ ان کی 7 نسلیں کھا سکتی, لیکن پھر بھی پیٹ نہیں بھر رہا اور مزید لوٹ پار کا بازار بھرا. تو پوری قوم کے اوپر اس وقت ایک بھوک کا عذاب ہے جو مسلط ہے. دوسری طرف خوف, کئی طرح کے خوف ہیں. ایک ہے چوری ڈکیتی وارداتیں, ان کا خوف. اگر آپ گھر پر سلامت واپس آ جاتے ہیں روز, تو اسی اللہ کا خاص کرم ہے, ورنہ قانون کی کوئی حکمرانی نہیں. کل کوئی شخص آئے آپ سے موبائل چھین لے, آپ سے آپ کی جیب خالی کرا لے, آپ ذرا سی مزاحمت کریں تو آپ کو جان سے مار دیں, کوئی سیکورٹی نہیں. اس کے علاوہ دھوکہ دہی, آپ کو کچھ پتہ نہیں کہ کس معاملے میں آپ کے ساتھ کیا فراڈ ہو جائے, کیا دھوکہ ہو جائے. تو ایک تو یہ انفرادی اعتبار سے ہمیں خوفناک. پھر اجتماعی اعتبار سے اندرونی خطرات کس قدر خوف ہے، مسلک کی بنیاد پر نفرت ہے، زبان کی بنیاد پر نفرت ہے، اور پھر اسلام کے حوالے سے مخلص لوگ لیکن شدت پسندی کا شکار ہے، اس قدر شدت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت اور اس حکومت کے یہ سارے ادارے، چاہے فوج ہو، چاہے رینجرز ہو، چاہے پولیس ہو، یہ سب کے سب تاغوت ہیں، یہ سب کے سب امریکہ کا ساتھ دے رہے ہیں، تاغوت ہیں، تاغوت ہے تو کافر ہے، خود ہی فتویٰ لگا دیا کفر کا بھی، اور کافر ہیں تو ان کی جان لینا بالکل جائز ہے، اور اگر ان کی جان لیتے ہوئے کچھ بے گناہ ساتھ مارے جائیں تو تب بھی کوئی گناہ نہیں، اس لیے کہ وہ بے گناہ اگر ہمارے ساتھ نہیں ہے تو بریلوی کے ساتھ، اگر ایک عام پاکستانی مسلمان اس فوج کو کافر نہیں کہتا، حکومت کو کافر نہیں کہتا، تو وہ بھی کافر ہے، تو لہذا اگر کوئی ہم حملہ کرتے ہیں خودکش اور اس میں دو چار فوجی مارے جاتے ہیں اور ساتھ بہت سارے سویلین مارے جاتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں، وہ سب کے سب ان کے ساتھ اس جرم میں شریک، یہ ہے شدت پسندی کہ جو اس وقت ایک طبقے میں ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اپنے شدت پسندی کی کہ یہ کفر کا فتویٰ اگر تم نے لگایا ہے تو آیا تمہیں کفر کا فتویٰ لگانے کا حق بھی ہے کہ نہیں، کسی کو کافر کہنا بہت بڑی بات ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کافر نہ ہو اور اسے کافر کہہ دیا جائے تو کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے، تو یہ کام علماء اکرام کا ہے، یہ کام مفتیان اکرام کا ہے جن کی زندگیاں اس پورے کے پورے معاملات کے اندر صرف ہوتی ہیں، وہ ہیں جو اتنے ذمہ دارانہ حوالے سے کو فتوی دے سکتے ہیں، لیکن بس ایک نفرت ہے، جوش ہے، جذبات ہیں، اور اس کے تحت اس قدر بڑے گناہ کا مرتکب ہو رہے ہیں کہ معصوم لوگوں کو بھی ساتھ ساتھ مارا جا رہا ہے، تو کچھ پتہ نہیں کہ کس وقت کس کے اوپر حملہ ہو اور ساتھ آپ کی لپیٹ میں آ جائے، کسی پولیس کی گاڑی کے اوپر حملہ کیا جائے اور ساتھ چلنے والے بہت سارے لوگ، ابھی پچھلے دنوں لکھا تھا انہوں نے حامد میر صاحب نے، اسی طرح کے ایک حملے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت اسکول سے ہاتھ پکڑ کر اپنی بچی کو گھر لے کے جا رہی تھی، راستے میں دھماکہ ہوا اور اس عورت کا سر وہ الگ ہو کر جا کے بجلی کے تاروں سے لٹکا ہوا، اور جب یہ جائے وقوع پر گئے تو کہتے میں وہاں جا کے اس منظر کو دیکھ کے میری الٹیاں جو ہے وہ الٹیاں شروع ہو گئی، مجھے لوگوں نے کہا تم کہتے صاف ہو، یعنی اس قدر افسوس ہوا، بچی زخمی تھی، ہاسپٹل چلی گئی اور بعد میں بچی بھی فوت ہو، تو اگر اس قسم کے معاملے ہو رہے ہیں تو کیا ہے، یہ خوف ہے اس وقت، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اب ایک جو بہت بڑا خوف اب اس قوم کو لاحق ہوا ہے سانحہ ایبٹآباد کے بعد اور سانحہ مہران بیس کے بعد، کہ اب اس ملک میں کوئی ہمارے لیے حفاظت کا معاملہ نہیں، ہمارے سیکورٹی ادارے گویا وہ فیل ہو چکے ہیں، کوئی کاروائی کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، اور اب ہمارا کوئی تحفظ نہیں ہے، یہ جو اعتماد ختم ہو گیا اپنے سیکورٹی اداروں پر تو یہ ایک بہت بڑی سمجھی ہمارے لیے ایک نئی مصیبت ہے، مہران دیش کے واقعے کے بعد تو ایک اور بڑا خوف ہو گیا اور وہ یہ ہے کہ فوج کے اب اندر انتشار ہے، نیچے بہت سے لوگ ہیں کہ جو اوپر کی ٹاپ کی قیادت کے فیصلوں کو پسند نہیں کر رہے، غلط ہو رہا ہے، تم نے ہمیں درس دیا ایمان تقوی اور جہاد کا اور ہمیں تم استعمال کر رہے ہو اپنے لوگوں کے خون کے لیے، ہم اپنے لوگوں کو جا کر ان کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں، ہم سوات میں جا کے لوگوں کو مارے، لال مسجد میں جا کے لوگوں کو مارے، وزیرستان میں لوگوں کو مارے، تو لہذا وہ جو ہمارے کام فوجی ہے اس کے اندر غیرت ایمانی ہے کہ نہیں ہے، اور وہ امریکہ کے اسلام دشمنی کو دیکھ رہے کہ نہیں دیکھ رہا، تو تم اسلام دشمنوں کے کہنے پر ڈو مور اور اپنے باہر کے اکاؤنٹس اور بینک اکاؤنٹس بچانے کے لیے، اپنی اقتدار اور اپنی سیٹیں بچانے کے لیے تم مسلمانوں کے خلاف کارروائی میں ہمیں استعمال کر رہے ہو، تو لہذا جو اب بہت بڑا ایک ہمارے لیے مزید خطرے کا پہلو ہے، اور امریکہ کی یہی خواہش ہے کہ فوج کے اندر انتشار پیدا ہو، فوج آپس میں ٹکرا جائے، جو جذبہ جہاد رکھنے والے ہیں وہ فوج کے ساتھ ٹکرا جائے، کوئی مسلک کی بنیاد پر آپس میں ان میں خانہ جنگی شروع ہو جائے، مزاروں پر بم دھماکے کرائے گئے ہیں، شیعوں کے جلوسوں میں بم دھماکے کرائے گئے ہیں، کہ کسی طرح سے اس ملک میں آپس میں خانہ جنگی ہو اور اس قدر حالات خراب ہوں کہ ہمارے پاس جواز ہو کہ ہم یہاں کے جو بھی ایٹمی اثاثے ہیں ان کو اپنے قبضے میں لے سکیں، کہ اس خانہ جنگی میں یہ ایٹمی اثاثے شدت پسندوں کے ہاتھ میں لگ سکتے ہیں، لہٰذا تو یہ صورتحال ہے جو خرابی سے خرابی کی طرف جا رہی ہے. فوج کے درمیان انتشار کو بچانے کی بڑی آسان شکل ہے اور وہ یہ ہے کہ فوج میں جو لوگ ناراض ہیں وہ کس وجہ سے ناراض ہیں؟ امریکہ کی غلامی کی وجہ سے ناراض ہیں. تو امریکہ کی غلامی سے ہاتھ پلنے تو کچھ نہیں آیا, لیکن یہ کہ تباہی در تباہی, تباہی در تباہی, وہ اس وقت ہمیں دیکھنی پڑ رہی ہے. ہم سمجھے تھے کہ امریکہ کا کہنا مانیں گے تو امریکہ ہمیں انڈیا کے مقابلے میں زیادہ عزت دے گا, یہ ہمارے اتحادی ہیں, لیکن امریکہ نے ہمیں جوتے کی نوک پہ رکھا ہوا. ان کا صدر آتا ہے تو ہندوستان کا دورہ کرتا ہے 5 دن کا, پاکستان یا تو آتا ہے, نہیں آتا بھی تو 5 گھنٹے کے لیے آتا ہے. ایٹمی قوت اس نے تسلیم کر لیا بھارت کو, ہمیں تسلیم نہیں کرنا. ایٹمی تعاون کے حوالے سے معاہدہ کرتا ہے تو بھارت سے, ہم سے نہیں کرتا. اور بھارت میں جا کے ان کی وزیر خارجہ بیان دیتی ہے, سابقہ وزیر خارجہ, کہ پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ بھارت اور ہندوستان مل کر کریں گے. تو پتہ نہیں امریکہ کے ساتھ دوستی سے ہمیں ملا کیا ہے, لیکن یہ ہے کہ بدقسمتی ہماری قیادت تھی کہ پھر امریکہ میں گھستے ہیں, یسارعون فیہ, انہی میں گھستے ہیں, جس کی وجہ سے اب اگر خدا نہ خواستہ جس وقت امریکہ کا دباؤ ہے کہ شمالی وزیرستان میں آپریشن ہو جائے, اور اگر ہم نے آپریشن کر دیا تو بہت بڑی اپنی تباہی کو دعوت دیں گے. امریکہ چاہتا ہے کہ کسی طرح سے پاکستان اور طالبان افغانستان کی آپس میں جنگ شروع ہو جائے, اور افغانستان کے طالبان سے وہ خود مذاکرات کر رہے ہیں, ان سے بھی دوستی کر لیں گے تاکہ ہمیں وہاں پہ اڈے دے دیں, ان کو بھی اسلحہ دیں گے, ان کو بھی اسلحہ بیچیں گے, ہمیں بھی اسلحہ بیچیں گے, اور خون کس کا بہے گا؟ مسلمانوں کا بہے گا. اور وہ لوگ جو اسلام کی سربلندی کے لیے اٹھے تھے واپس میں لڑنا شروع کر دیں گے, اور انہیں کیا چاہیے؟ تو بہرحال یہ ہے کہ بہت بڑا اور غلط فیصلہ ہوگا اگر خدا نہ خواستہ. ابھی تک ہماری فوج نے ریزسٹ کیا, اس کی تحسین ہونی چاہیے کہ انہوں نے امریکہ کی بات نہیں مانی اور شمالی وزیرستان میں انہوں نے آپریشن کی غلطی نہیں کی, لیکن امریکہ کا شدید دباؤ ہے. امریکہ خود وہاں سے نکلنا چاہتا, اس کا معاشی صورتحال اس کی انتہائی نچلے درجے پر آ چکی ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اب طالبان افغانستان کے ساتھ پاکستان کی جنگ شروع ہو جائے, اور پاکستانی فوج ہمیں وہاں پر پتہ دلائے, پاکستانی فوج قربانی کا بکرا بنے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے ہمارے جو بھی ارباب اختیار ہے ان کو کہ کاش وہ غلط فیصلہ نہ کریں, مزید امریکہ کے ساتھ تعاون کو جاری نہ رکھیں. اسی میں ہماری دنیا کی بھی خیر نظر آ رہی ہے, اسی میں ہماری آخرت کی بھی خیر. تھوڑی سی ہمت دکھانے کی ضرورت ہے. اگر واقعتاً اپنے سابقہ غلطیوں کے اوپر ندامت ہو اور طے کر لیں کہ انشاءاللہ مزید ہم نے غلطی نہیں کرنی, اللہ کی مدد شامل ہاتھ ہوگی. اسباب بھی بتا رہے ہیں کہ امریکہ ہمارے خلاف کوئی فیصلہ کو اقدام نہیں کر سکتا, اس لیے کہ اس کی فوج 1.5 لاکھ بیٹھی ہوئی افغانستان, وہ پوری کی پوری فوج خطرے میں اگر پاکستان کے خلاف کارروائی ہوتی. چین ہر موقع پر ایک دم ہماری حمایت میں آگے آ جاتا ہے, چین کبھی پسند نہیں کرے گا کہ پاکستان کے خلاف کوئی فیصلہ کن کارروائی ہو. اور پھر ہمارے میزائل کی رینج میں انڈیا کا بھی تمام شہر ہے, اسرائیل بھی ہے, لہذا وہ کبھی بھی حماقت نہیں کرے گا پاکستان کے خلاف کسی کارروائی کی. لیکن اگر ہم امریکہ کی غلامی اسی طرح کرتے رہے تو ہمیں الٹی چھری سے وہ ذبح کرتا, ہم سے کہتا ہے کہ آپریشن کرو, اپنے لوگوں کو مارو, رد عمل کے طور پر خودکش بمبار پیدا ہوتے ہیں, اور آپس میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے لیے ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں اس مشکلات سے نکالے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.